अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 12 बजे हैं। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
जुनूबी वजीरिस्तान में इंतजामिया ने तादीबी कार्रवाई करते हुए एक कारोबारी मरकज को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। कबाइलियों की तरफ से तशवीश का इजहार। पिशावर से मैं हूँ शमीम शाहिद, तफसीलात कुछ देर बाद।
सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाके गैर मामूली गर्दो गुबार यानी स्मोक की लपेट में। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
कलदन जमात को वफाकी दारुलहुकूमत में रैली निकालने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
पाकिस्तानी फौज के सरबराह के हक में एक मरतबा फिर नए बैनर्स आवेजा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया।
भारत और वेनेजुएला के दरमियान तेल की पैदावार को वसत देने के मुतादिद माहिदों पर दस्तखत। मैं हूँ अंजुम हैरल्ड गिल, तफसीलात कुछ देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज। अमरीकी सदारती इंतखाब में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और वफाकी अहदेदार न्यूयॉर्क, टेक्सस और वर्जीनिया में इंतखाब के दिन अलकायदा की जानिब से गैर वाज़ेह खतरात से खबरदार कर रहे हैं। और लीजिए अब खबरें तफसील के साथ। ये पहली रिपोर्ट हमें भेजी है पिशावर से हमारे नुमाइंदे शमीम शाहिद ने, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के कबायली इलाके में एक फौजी अफसर की हलाकत के बाद कबायली इंतजामिया ने मकामी कवानीन के तहत सजा के तौर पर जुनूबी वजीरिस्तान में एक मार्केट को मसमार कर दिया है। मकामी आबादी ने इसे नाइंसाफी पर मबनी इकदाम करार दिया है। मजीद तफसीलात सुनिए पिशावर से शमीम शाहिद की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में मकामी इंतजामिया ने तादीबी कार्रवाई करते हुए एक बाजार में वाकिया दुकानों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिस पर मकामी कबायलियों की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। रवा हफ्ते अफगान सरहद से मुल्हिका इस कबायली इलाके के मरकजी कस्बे वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी की कार्रवाइयों में मसरूफ थी कि यहाँ एक बम धमाका हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फौज का एक मेजर हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहां कर्फ्यू नाफिज करने के बाद तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी थी और एक रोज कबल ही सुल्तान बाजार में वाकिया अलमोहिब मार्केट को इंतजामिया ने कबायली इलाकों में राइज कानून के तहत धमाका खेज मवाद लगाकर तबाह कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट नियाज मोहम्मद ने हफ्ते को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये कार्रवाई इज्तिमाई इलाकाई जिम्मेदारी के कानून के तहत की गई।
एक तो ये टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिम्मे में ये चीजें जो ममनू है ना, वो अगर किसी की दुकान में या किसी जहाँ पाए जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई वैसी भी होती है, और इसी तरह का एक्शन अभी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ले लिया है।
मुकामी कबायलियों ने बताया कि तबाह की गई मार्केट से लगभग 150 लोगों का रोजगार वाबस्ता था और लोग इस कार्रवाई पर खुश नहीं है। एक मुकामी कबायली जफर वजीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में दावा किया कि बम धमाके के शोबे में हुक्काम एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी थी, लिहाजा ये कार्रवाई मुनासिब नहीं थी।
जिस बंदे के पीछे फोर्सेस लगी हुई थी उसी बंदे को फोर्सेस ने मौके ही पे गिरफ्तार, जख्मी हालत में मौके ही पे गिरफ्तार कर लिया था, और उनके खिलाफ नुमा मकान को भी कबायली जरगे और फोर्सेस ने मिसमार कर दिया है। इसके बाद मार्केट के मालिक या मतलब इन लोगों का ख्याल है, कारोबारी मराकज जिनके थे उनका ख्याल यही है कि इसके बाद हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं थी।
जुनूबी वजीरिस्तान में एक अरसा कबल शिद्दत पसंदों ने अपने ठिकाने बना रखे थे, लेकिन 2009 में यहां फौज ने भरपूर ऑपरेशन करके अस्करियत पसंदों को निकाल बाहर किया था। कबायली इलाकों में राइज फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन 100 साल से पुराना कानून है और कबायलियों की अक्सरियत की तरफ से ये मुतालिबात किए जाते रहे हैं कि इस कानून को खत्म किया जाए। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जुमे के रोज एक कलदम मजहबी ग्रुप अहले सुन्नत वल जमात को दारुल हुकूमत में जलसा करने की इजाजत नहीं दी। پچھلے ہفتے حکومت نے مذہبی جماعتوں پر مشتمل ایک سیاسی گروپ دفاع پاکستان کونسل کو ریلی کی اجازت دی تھی، جس میں ایک بنیاد پرست مذہبی تنظیم بھی شریک تھی، جبکہ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی مظاہرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس پر کئی حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے دارالحکومت میں گزشتہ ہفتے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے دفاع پاکستان کونسل نامی اتحاد کو جلسے جلوس پر پابندی کے باوجود اجتماع کی اجازت دینے پر حکومت کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بظاہر ایسی ہی تنقید سے بچنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کونسل میں شامل ایک کالعدم تنظیم اہل سنت والجماعت کو جمعے کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ اس جماعت نے یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے مبینہ طور پر مکہ مکرمہ کی طرف داغے گئے ایک میزائل کے خلاف پاکستان بھر میں تحفظ حرمین شریفین کے عنوان سے ریلیوں کا اعلان کر رکھا تھا، اور جمعے کو اسلام آباد کی لال مسجد سے ایک ریلی نکالنی تھی۔ تاہم عین وقت پر یہ ریلی منسوخ کر دی گئی، جس کی وجہ جماعت کے ایک ترجمان نے ذرائع ابلاغ کو یہ بتائی کہ کسی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا۔ تاہم ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس ریلی کے لیے جماعت نے باقاعدہ طور پر اجازت نہیں لی تھی، جس پر انہیں کسی بھی طرح کی ریلی اور جلسے کے انعقاد سے منع کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ کے اواخر میں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی تھی، اور اسی قانون کے تحت پولیس نے تحریک انصاف کے حکومت مخالف احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے والے کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا تھا۔ لیکن اس پابندی کے باوجود 28 اکتوبر کو دفاع پاکستان کونسل نے اسلام آباد کے علاقے آپارہ میں ایک اجتماع کا انعقاد کیا، اور اس میں شامل بعض جماعتوں کی طرف سے مبینہ طور پر منافرت پر مبنی نعرے بھی لگائے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اس اجتماع کی اجازت دیے جانے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اتحاد نے پہلے سے اس کی اجازت لے رکھی تھی۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ کالعدم قرار دی گئی تنظیمیں اگر کسی اور اتحاد میں شامل ہو کر جلسے جلوس کرتی ہیں اور انہیں حکومت اس بات کی اجازت بھی دیتی ہے، تو یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومتی عزم کے منافی امر ہے۔ سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جلسے اور ریلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کے معاملے سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ کسی بھی اتحاد میں کالعدم جماعتوں کو شرکت کی اجازت کس قانون کے تحت ملی، اور اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی تو ان پر سے پابندی ہٹا دینی چاہیے،
یا تو ان پہ وہ بین ہٹا دیں تاکہ کم از کم فیس سیونگ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم یہ جو بین پارٹیز کو ہم الاؤ نہیں کرتے اور یہ جو پارٹی ہے یہ بین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے الاؤ کیا ہے۔ ایک طرف اگر آپ نے ان کو بین کیا ہے اور پھر اگر وہ اسی نام کے تحت اور اسی کے تحت وہ آگے جاتے ہیں تو وہ تو پھر گورنمنٹ کی اپنی رٹ پہ خود جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر بین ہے تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اگر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو بین اتار لینا چاہیے۔
ادھر اطلاعات کے مطابق دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قائم ادارے نیکٹا نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایک خط لکھ کر 28 اکتوبر کو دفاع پاکستان کونسل کو اجتماع کی اجازت دینے کے بارے میں وضاحت طلب کی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور لیجیے اب عالمی خبریں۔ اب جب منگل 8 نومبر کو امریکی ووٹرز ایک نیا صدر منتخب کرنے والے ہیں، وفاقی عہدیدار نیویارک، ٹیکسس اور ورجینیا میں انتخاب کے دن القاعدہ کی جانب سے غیر واضح خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ عہدیداروں نے مقامی اور ریاستی عہدیداروں کو نئی اطلاعات سے باخبر کرنے کے لیے نوٹس بھیجے ہیں۔ نیویارک میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک خطرے کا اندازہ لگا رہے ہیں، جس میں مبینہ طور پر تفصیلات کی کمی ہے، لیکن وہ اتوار کے روز شہر کی سالانہ میراتھن روڈ ریس کو تحفظ دینے کے لیے متعین کی گئی پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس ریس میں ہزاروں دوڑنے والے اور تماشائی شامل ہوتے ہیں۔ ورجینیا اور ٹیکسس کے گورنروں نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اپنی توجہ ان چند ریاستوں پر مرکوز کر رہے ہیں جہاں مقابلہ کانٹے کا ہے اور جہاں رائے عامہ کے جائزے کرانے والوں کا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہوگا۔ دونوں امیدوار ہفتے کے روز فلوریڈا میں مہم چلا رہے ہیں، جہاں رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے سخت مقابلہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک تقریب کو گورنر کرس کرسٹی کے ساتھ ہفتے کے روز نیو جرسی میں ہونا تھا، لیکن اسے اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا جب جمعے کے روز گورنر کے دو مشیروں کو جارج واشنگٹن برج لین کی بندش کے اسکینڈل میں ان کے عمل دخل کے تمام الزامات کا مجرم پایا گیا۔ مس کلنٹن ہفتے کے روز فلاڈیلفیا میں کیٹی پیری کے ساتھ ایک کنسرٹ کی میزبانی بھی کریں گی۔ ڈیموکریٹک امیدوار پیر کے روز بردرلی لف شہر میں ایک ریلی کے لیے واپس آئیں گے، جس میں امریکی صدر براک اوباما، خاتون اول مشیل اوباما اور مس کلنٹن کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن شریک ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی اعتبار سے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب امریکہ میں سیاسی تقسیم کی علامت ہے جو عشروں سے بتدریج پرورش پا رہی ہے، اور وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ 8 نومبر کو کون صدر منتخب ہوتا ہے، اس گہری تقسیم میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات سنیے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
الیکشن سے پہلے کے آخری گھنٹوں میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ ووٹوں کے لیے آخری لمحوں کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ان کے حامی باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ ٹرمپ ریاست فلوریڈا میں سخت کوششیں کر رہے ہیں، جس اسٹیٹ کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ وہ کس کی حمایت کرے گی، اور اسے سوئنگ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
We're on the cusp of an incredible historic change that transfers power from a failed political establishment.
ہم ایک ناقابل یقین تاریخی تبدیلی کے مرحلے میں ہیں جو ایک ناکام سیاسی ادارے سے اقتدار ہمارے خاندانوں، برادریوں اور شہریوں کو منتقل کرے گی۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ادھر کلنٹن نے اریزونا میں اپنی حمایت مجتمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ ریاست عام طور پر ریپبلکنز کو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا،
And when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when everything was on the line, I want
اور جب آپ کے بچے اور بچوں کے بچے آپ سے سوال کریں کہ 2016 میں آپ نے کیا کیا تھا جب ہر چیز مارز خطر میں تھی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کہنے کے قابل ہو سکیں کہ میں نے ایک بہتر، مضبوط اور عدل کرنے والے امریکہ کو ووٹ دیا۔ یہ تھیں کلنٹن۔ دونوں ہی امیدوار اپنے بنیادی حامیوں سے مدد کے حصول پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور حکمت عملی بنانے والے ایک ریپبلکن جان فیری کے بقول کلنٹن اس اتحاد کو فعال بنانے کی امید میں ہیں جس نے باراک اوباما کو 2 بار صدر منتخب کرایا۔ ان کے الفاظ،
It's a liberal, progressive party of coalitions, ethnic coalitions. And the Republican Party is a coalition of basically
یہ اتحادوں کی ایک لبرل اور ترقی پسند پارٹی ہے۔ نسلی اتحادوں کی پارٹی اور ریپبلکن پارٹی بنیادی طور پر مختلف اقسام کے قدامت پسند نظریات رکھنے والے سفید فام ووٹروں کا اتحاد ہے۔ اور انتخابی امور کی ایک ماہر جینیفر لالس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ووٹروں کے اپنی پارٹی کی جانب جھکاؤ نے دوسری پارٹی کے ارکان کے ووٹ کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان کے الفاظ،
We have gotten past the point now where people who are partisans and who identify as strong or leaning partisans will cross party lines.
اب ہم اس مرحلے سے گزر گئے ہیں جہاں کسی پارٹی کی جانب مضبوط جھکاؤ رکھنے والوں کو دوسری پارٹی کے امیدوار کو صنف یا کسی اور وجہ سے ووٹ ڈالنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور مورخ ایلن لکمین کہتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر کہ منگل کو انتخاب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پارٹی کی بنیادوں پر تقسیم ختم نہیں ہوگی۔ ان کے الفاظ،
I think no matter which candidate wins, the political polarization is only going to get worse.
میرے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انتخاب کون جیتتا ہے، سیاسی تقسیم اور بدتر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ڈیموکریٹس کے لیے ٹرمپ کی کامیابی قبول کرنا مشکل ہوگا۔ اور حکمت عملی بنانے والے ایک ریپبلکن اسکاٹ فاکنر کا کہنا ہے کہ کلنٹن کی کامیابی ٹرمپ کے حامیوں کو آسانی سے برہم کر دے گی۔ ایک اور مورخ لی ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے، کیا کامیابی کے بعد ملک کو متحد کرنے کے قابل ہوگا؟ ان کے الفاظ،
They're going to have to work at bridging those gaps and bringing people together. It's going to be incumbent upon them.
انہیں اختلافات کو دور کرنے اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جیتنے والے پر یہ کرنا فرض ہوگا، کیونکہ آخر کار ان دونوں میں سے ایک کو تو سب لوگوں کا صدر بننا ہی ہے۔ اور ملک میں اس گہرے اختلاف اور تقسیم کے پیش نظر جو عشروں سے جاری ہے، ایک منقسم کرنے والے انتخاب کے بعد ملک کو متحد کرنے کی کوششیں آئندہ صدر کے لیے سیاسی چیلنج ہوں گی، خواہ وہ کلنٹن ہو یا ٹرمپ۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اور اب ایک اعلان سن لیجیے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی۔ ان نشریات کے لیے شارٹ ویو فریکوینسی نوٹ کر لیجیے، 15,790 kHz اور 17,770 kHz. ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے، شارٹ ویو فریکوینسی 15,790 اور 17,770 kHz. اعلان ختم ہوا، اور لیجیے اب باقی پروگرام. صدارتی انتخابات سے چند ہی روز پہلے دونوں امیدوار ان ریاستوں میں حمایت حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جن کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے حق میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. امریکہ بھر کی چھوٹی بڑی کاؤنٹیوں کے انتخابی دفاتر انتخابی دن کے لیے حتمی تیاریاں کر رہے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع دو کاؤنٹیوں میں جاری سرگرمیوں کے بارے میں جیف سویکارڈ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
ابھی تک چند ایسے ووٹر موجود ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس امیدوار کو ووٹ دیں گے، اس لیے دونوں امیدواروں اور ان کے حامیوں کی توجہ ایسے ہی ووٹروں پر مرکوز ہے تاکہ وہ انہیں قائل کر سکیں کہ وہ ان کے متعلقہ امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ڈبلیو پی اے ریسرچ سے وابستہ کیمپین اسٹریٹجسٹ میٹ گیمون کا کہنا ہے، ہم اصل میں ایسے افراد کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے شاید ذہن تو بنا لیا ہے کہ وہ کسے ووٹ دے سکتے ہیں یا کم از کم ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے قریب ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آیا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے بھی یا نہیں، اور یا پھر شاید انہوں نے ابھی تک کسی مخصوص امیدوار کے حق میں فیصلہ نہیں کیا. ریاست میری لینڈ کے شہر پیسیڈینا کی کاؤنٹی این ارنڈیل میں ریپبلکن جماعت کے حامی ایسے ہی ووٹروں کو گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کاؤنٹی میں ریپبلکن جماعت کی کوآرڈینیٹر فیت لڈن کا کہنا ہے کہ ایسے ووٹروں کو انتخابات میں دیگر ریپبلکن امیدواروں کے بارے میں بتانا بہت ہی اہم ہے. ان کا کہنا تھا، عموماً جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھار بڑا مثبت طرز عمل رکھنے والا فرد جب پولنگ اسٹیشن پر انہیں خوش آمدید کہتا ہے تو 30% کے قریب لوگ اپنا ذہن تبدیل کر لیتے ہیں. وہ دن گئے جب ایک حال نما کمرے میں رضاکار فون پر لوگوں کو اپنے امیدوار کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب فیس بک کا زمانہ ہے اور لوگوں تک فیس بک کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے. مونٹگومری کاؤنٹی میں ریپبلکن جماعت کے ایک حامی جیری کیو کہتے ہیں کہ فون کے ذریعے آپ ہزاروں لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، لیکن فیس بک کے ذریعے آپ کی رسائی لاکھوں افراد تک ہوتی ہے. دوسری جانب ریاست ورجینیا کی آرلنگٹن کاؤنٹی میں ڈیموکریٹ جماعت ایسے ہی رضاکاروں کے ایک اجلاس میں ان افراد کو تلاش کر رہی ہے جو پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. فون اور فیس بک وغیرہ یقیناً اہم تو ہیں، تاہم ڈیموکریٹ جماعت نے تھوڑی مختلف حکمت عملی اختیار کی ہے. اس جماعت کے رضاکار لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں ڈیموکریٹ امیدواروں کے حق میں قائل کر رہے ہیں، اور وہ ایسا منگل کے روز تک جاری رکھیں گے، یعنی انتخابات کے دن تک. آرلنگٹن کاؤنٹی میں ڈیموکریٹ جماعت سے ایوان نمائندگان کے رکن ڈونلڈ بیئر کہتے ہیں، آرلنگٹن میں بھی منگل کے روز سارا دن لوگ یہی کام کریں گے کہ کون اب تک ووٹ ڈالنے نہیں آیا، اور 7 بجے شام تک یہ رضاکار لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر یہ یقینی بنائیں گے کہ ہر ممکنہ شخص آ کر اس عمل کا حصہ بنے. مختلف اندازوں کے مطابق انتخابی دن سے پہلے ووٹ کاسٹ کرنے کا ریکارڈ 4 سال پہلے کے ریکارڈ سے کہیں بہتر ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک اعلان سن لیجئے، امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے. 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی. ان نشریات کے لیے شارٹ ویو فریکوینسی نوٹ کر لیجئے، 15,790 اور 17,770 kHz. ایک بار پھر ہماری شارٹ ویو فریکوینسیز ہوں گی 15,790 اور 17,770 kHz. اور لیجئے اب باقی خبریں. میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز ایک ترک عدالت نے حزب اختلاف کے ایک اخبار جمہوریت کے 9 ایگزیکٹوز اور نامہ نگاروں کو مقدمے سے قبل گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے ترکی میں آزادی اظہار کے بارے میں بین الاقوامی تشویش کو جنم دے دیا ہے۔ ہفتے کے روز آسٹریلیا میں میلبرن کے مضافاتی علاقوں میں کئی سو لوگوں نے علاقے میں پناہ گزینوں کو رکھنے کی ایک تجویز کے حق اور اس کی مخالفت میں ریلیاں کی۔ انڈونیشیا کے صدر نے ایک ریلی کے مظاہرے کی شکل اختیار کر لینے کے بعد آسٹریلیا کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ نائجیریا کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرکاری فوجیوں نے چیبوک کے اسکول کی ان لڑکیوں میں سے ایک کو رہا کرا لیا ہے جنہیں 2 سال سے زیادہ عرصہ قبل بوکو حرام کے مسلمان انتہا پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اور اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا میں اغوا کیے جانے والے 2 اطالوی اور کینیڈا کے ایک شہری کو رہا کرا لیا گیا ہے اور اٹلی کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، سنتے رہیے۔
نمائش میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا قرآنی نسخہ آنے والوں کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سیاہی کے ساتھ رنگ ملا کر سنہری حروف میں تحریر کیا گیا ہے۔ معصومہ فرحات فریئر اینڈ سیکلر گیلری کی منتظم اعلیٰ ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ یقینی طور پر سب سے بڑا اور یقیناً سب سے بھاری نسخہ ہے۔ اس کا وزن 60 کلوگرام ہے اور یہ انتہائی شاندار ہے۔ ان میں سے بہت سے نسخے نمائشی کے لیے تخلیق کیے گئے تھے اور پھر مسجدوں کو تحفتاً دے دیے گئے۔ نمائش میں رکھے گئے 66 نسخوں میں سے بیشتر استنبول کے ترک اسلامی آرٹ عجائب گھر سے لائے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض فریئر اینڈ سیکلر گیلری نے خود جمع کیے ہیں اور مستقل طور پر یہ یہاں موجود ہیں۔ اس کام کی ابتدا 7ویں صدی کے دمشق اور 17ویں صدی کے استنبول سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض سلطنت عثمانیہ کے مقبروں سے یہاں منتقل کیے گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے شمالی افریقہ اور مشرق وسطی تک پھیلی ہوئی تھی۔ معصومہ فرحات کہتی ہیں
They were created for some of the most powerful sultans, rulers in these regions. And eventually,
انہیں ان خطوں کے بعض طاقتور حکمرانوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اور بعد میں کئی برس بعد عثمانیہ شاہی خاندان نے انہیں اپنی ملکیت میں لے لیا۔ معصومہ فرحات فریئر اینڈ سیکلر گیلری کی منتظم اعلیٰ اور اسلامک آرٹ کی بھی نگران ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر نسخہ مختلف انداز رکھنے کے باوجود مسودے میں یکساں ہے، تاہم فنکاروں کی مہارت نے ان نسخوں کو ایک منفرد تخلیق بنا دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں
For instance, there is a manuscript by the calligrapher Yakut, who is probably one of the greatest calligraphers to ever work.
مثال کے طور پر ایک نسخہ ماہر خطاط یاقوت کے ہاتھ کا ہے جو اسلامی دنیا میں 12ویں صدی کے اواخر اور 13ویں صدی کے آغاز میں عظیم ترین خطاط تھے۔ نمائش میں رکھے گئے نسخے خطاطی اور خوبصورتی کے وہ نادر نمونے ہیں جو ابتدائی زمانے میں قرآن کی تحریر کی عظمتوں کے امین ہیں، اور ساتھ ہی یہ ان ماہرین فن کی داستان بھی سناتے ہیں جنہوں نے انہیں تخلیق کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں یہ نمائش 20 فروری 2017 تک جاری رہے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک 10 سالہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں پریشانی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے ان کے لیے جگر کی بیماریوں سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی میں کلینیکل فار برین سائنس سینٹر سے وابستہ تحقیق دانوں کے مطابق یہ پہلی تحقیق ہے جس سے نفسیاتی مسائل اور جگر کی مختلف بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے درمیان ممکنہ تعلق کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ بات جرنل گیسٹرو انڈرولوجی میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ٹام رس کی ٹیم نے تحقیق کے لیے 1,65,000 لوگوں میں نفسیاتی تکالیف سے متعلق ایک سروے پر تفتیش کی، جس کے بعد محققین نے 10 سال تک شرکا کی صحت کا جائزہ لیا اور اس دوران ہونے والی اموات کی وجوہات کا ریکارڈ تیار کیا۔ نتائج سے وضاحت ہوئی کہ انفرادی طور پر جن شرکا نے نفسیاتی علامات کے ساتھ زیادہ نمبر حاصل کیے تھے، ان میں جگر کی بیماریوں سے مرنے کا امکان ان لوگوں سے زیادہ تھا جنہوں نے پریشانی اور ڈپریشن کے لیے کم نمبر حاصل کیے تھے۔ محققین نے اپنی تحقیق میں سماجی اور اقتصادی عوامل کے علاوہ شراب نوشی، ذیابیطس اور موٹاپے کے حوالے سے بھی اعداد و شمار کو شامل کیا۔ اس کے باوجود نتائج میں ذہنی دباؤ اور جسمانی صحت کے نظام کے درمیان واضح تعلق کا اشارہ تھا۔ تحقیقی قیادت کرنے والے ڈاکٹر ٹام رس نے کہا کہ یہ مطالعہ دماغ اور جسم کے درمیان اہم روابط کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نفسیاتی دباؤ کے جسمانی صحت پر نقصان دہ اثرات ہیں، تاہم ہم اس تعلق کی براہ راست وجہ اور اثر کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق مستقبل کے مطالعوں کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتی ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ ایک پچھلے مطالعے میں بتایا گیا تھا کہ پریشانی اور ذہنی دباؤ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تعلق کی وضاحت میں دل کی بیماریوں کے خطرے کے عوامل، مثلاً ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کو جگر کی عام بیماریوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ٹام رس نے کہا کہ بالکل اسی طرح ذہنی دباؤ جگر کی بیماریوں سے مرنے کے خطرے کے ساتھ بالواسطہ طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک خاص عمر مقرر ہے اور قانون کے مطابق اس کی پابندی ضروری ہے، مگر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں کم عمری میں ہی بچوں کی شادی کا رواج ہے، اور ان میں افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ کم عمر بچی کی شادی اس کی صحت کے لیے کیسے خطرہ بن سکتی ہے، اس بارے میں آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر نرمین حامد کی گفتگو، جو ہیلتھ، جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کی ماہر ہیں۔
پاکستان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید اوسط عمر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ رہی ہے، یہ سچ ہے، مگر اس کے باوجود بہت سارے تقریباً 20 سے فگر ویری کرتے ہیں، مگر 20 سے 40% بچیاں ایسی ہیں جن کی 18 سال سے کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر ان کی جو شرائع اموات ہے ان بچیوں کی زچگی کے دوران وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دیر سے شادی کے مقابلے میں، اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت، ان کی بھی شرح اموات بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو بھی طرح طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا بچنا، اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ 50% سے زیادہ جو اموات ہوتی ہیں پیدائش کے وقت بچوں کی، وہ ان بچوں کی ہوتی ہیں جن کی ماؤں کی عمر 20 سال سے کم ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کا جو ابارشنز ہوتے ہیں، جو سٹل برتھ، مس کیریجز ہوتے ہیں، جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں زچگی کے دوران، وہ ان کی شرح بہت زیادہ ہے چھوٹی عمر کی پریگننسیز میں اور چھوٹی عمر کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان ماؤں میں، اور پھر جب وہ پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو ان میں چانسز یہ زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے وہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے کے چانسز ان کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں ماں اور بچے کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ لڑکی کی عمر اس قابل ہو کہ وہ اپنی جسم کو بھی سنبھال سکے اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کو بھی دیکھ سکے. بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ جیسے کہ اگر ماں انیمک ہوتی ہے تو وہ سب جو خون کی کمی ہوتی ہے اپنے بچے میں بھی اس کے ہو جاتی ہے, اور پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی نارمل نشو نما اس کی نہیں ہو پاتی. اور پھر آگے جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اگر وہ 5 سال کی عمر سے نکل بھی جائے تو اس کے اثرات جو ہیں اس کی باقی ساری عمر کے اوپر رہ جاتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا سزا دینے کی سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آگے کی جنریشن اور اپنی آگے کی نسلوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں.
یہ تھیں ڈاکٹر نرمین حامد, جو کم عمری میں بچوں کی شادی سے صحت پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بات کر رہی تھیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن, میں ہوں یاسمین جمیل. سب سے پہلے ایک اہم اعلان. امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے. 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی. ان نشریات کے لیے شارٹ ویو فریکوینسی نوٹ کر لیجیے 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. فریکوینسیز ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. اعلان ختم ہوا اور لیجیے اب خبریں شروع کرتے ہیں. پنجاب کے ایک وسیع تر مشرقی حصے کو گہری دھند اور دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, جس سے روزمرہ زندگی کے معمولات اور ٹریفک کی نقل و حرکت بری طرح متاثر ہوئی ہے. موسمیات کے ماہرین نے اس موسمی کیفیت کو خلاف معمول قرار دیتے ہوئے فضا میں مضر صحت اجزاء کی نشاندہی کی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کچھ اضلاع ان دنوں غیر معمولی دھوئیں اور گرد و غبار یعنی اسموگ کی لپیٹ میں ہیں. سب سے پہلے اسموگ سے لاہور اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ متاثر ہوا, لیکن اب یہ کئی دیگر علاقوں تک بھی پھیل گیا ہے. پاکستان میں محکمہ موسمیات کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد حنیف نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ گرد و غبار غیر معمولی ہے.
دیکھیں یہ جو اسموگ ہے پنجاب کے میدانی علاقے اس کی لپیٹ میں, جس میں بالائی پنجاب میں اس نے فوکس کیا ہوا ہے, لاہور فیصل آباد گجراوالا ڈویژن کے علاقوں کو, اور یہ غیر معمولی ہے. غیر معمولی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس قسم کی شدید اسموگ نہیں دیکھی گئی. اس سے پہلے جنوبی ایشیا میں شنگھائی چائنا میں بیجنگ میں انڈیا میں نیو دلی کے علاقوں میں اس قسم کی اسموگ بنتی ہے, جو بیسیکلی دھند اور دھوئے کا ملاپ ہے.
اسموگ ہوتی کیا ہے, اس بارے میں محمد حنیف کا کہنا تھا.
اس میں 80% فضائی آلودگی ہے اور 20% اس میں دھند ہے, اور جب بادل زمین پہ آ جائے تو اسے ہم فاگ کہتے ہیں, لیکن جب فضائی آلودگی زمین تک پہنچ جائے تو اس کو ہم سموگ کہتے ہیں, جو انسان کی صحت کے لیے کافی مضر ہے.
واضح رہے کہ سموگ رواں ہفتے صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات کی بھی وجہ بنی, جن میں لگ بھگ 20 افراد مارے گئے. سموگ کے بارے میں محمد حنیف کا کہنا تھا کہ اس سے خاص طور پر سانس کے مسائل کے شکار مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
بالکل ٹاکسک ہے, کیونکہ اس میں فضائی آلودگی کا بہت زیادہ عنصر ہے, کیونکہ جب ڈے لائٹ میں ایک مخصوص ٹیمپریچر میں جو نائٹروجن کے آکسائڈ ہیں یا جو کاربن کے کمپاؤنڈ ہیں ان کا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے زمین کی سطح پہ یہ اوزون ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہم اسے کہتے ہیں بیڈ اوزون, جو زمین کی سطح پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور انسان کی صحت کے لیے, خصوصاً وہ لوگ جو سانس کی بیماریوں میں ہیں یا دمے کی بیماریوں کے میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ کافی نقصان دہ ہے, بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے.
ان کا کہنا تھا کہ اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ بارش ہو, لیکن ان کے بقول آئندہ 1 سے 2 ہفتوں میں صوبہ پنجاب میں بارش کا امکان نہیں. ادھر اطلاعات کے مطابق پنجاب حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ جو علاقے شدید سموگ کی لپیٹ میں ہیں وہاں اسکولوں میں چھٹیاں دے دی جائیں, لیکن تاحال اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر ایسے بینر سامنے آئے ہیں جن پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی تصویر کے ساتھ یہ مطالبات درج ہیں کہ فوج کے سربراہ کو آئندہ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. تفصیلات سنیے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف کے حق میں ایک مرتبہ پھر بینرز آویزاں کیے گئے ہیں. ان بینرز میں سیاسی جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ آئین میں سرکاری ملازمین کے سیاست میں حصہ لینے پر پابندی کی مدت 2 سال سے کم کر کے 1 سال کی جائے تاکہ 2018 کے انتخابات میں راحیل شریف حصہ لے سکیں. یہ بینر ایک غیر معروف عوامی مانیٹرنگ سیل راولپنڈی کے ترجمان شیخ امجد علی کی طرف سے لگائے گئے. واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ملک کے مختلف شہروں بشمول وفاقی دارالحکومت میں ایسے پوسٹر یا اشتہارات آویزاں کیے گئے تھے جن میں بظاہر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی گئی تھی. وہ اشتہارات بھی ایک غیر معروف جماعت موو آن پاکستان کی طرف سے آویزاں کیے گئے تھے جن پر فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں یہ وضاحت کی تھی کہ فوج کے سربراہ کے حوالے سے لگائے گئے پوسٹر سے فوج یا اس سے وابستہ کسی شعبے کا کوئی تعلق نہیں, لیکن نئے پوسٹرز کے بارے میں نہ تو فوج اور نہ ہی حکومت کی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے. یہ پوسٹرز ایسے وقت آویزاں کیے گئے جب ملک میں سیاسی کشیدگی جاری ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کو ملک کی اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر تحریک انصاف کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا ہے. یہ بھی واضح ہے کہ جنرل راحیل کی مدت ملازمت رواں ماہ کے اختتام پر ختم ہو رہی ہے. ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والی تنظیم پل ڈیٹ کی عہدیدار آسیہ ریاض نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت کے قوانین کے مطابق سرکاری ملازمت کی مدت کے خاتمے کے بعد اگر کوئی شخصیت سیاست میں حصہ لینے کی خواہش مند ہو تو اسے 2 سال تک انتظار کرنا پڑے گا.
جنرل راحیل شریف جس وقت اپنی مدت ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں گے تو جو ان کی پاکستان کے ہر شہری کو ایک فریڈم آف ایسوسیشن ہے وہ اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتے ہیں, وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی مدت ملازمت کے 2 سال کے بعد ٹرم پوری ہونے کے بعد یہ کر سکتے ہیں, تو اس سے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا.
تجزیہ کار تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت کے لیے مدت ملازمت کے بعد 2 سال تک سیاست میں حصہ نہ لینے کی شرط کو ختم کرنے کی کوشش مناسب نہیں ہوگی.
اگر انہوں نے پاور میں آنا ہے, ان کی پارٹی نے پاور میں آنا ہے, تو پارٹی بنانی پڑے گی, اس کے بعد اس کے وہ جو ہے وہ بندوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, تو ان اینی کیس 2 سال تو لگ ہی جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسیپشن کرنا جو ہوگا کسی ایک انڈیویجول کے لیے وہ جسٹیفائبل نہیں ہوگا یا اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا.
پاکستان میں حالیہ مہینوں میں یہ خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ بعض معاملات پر وزیر اعظم نواز شریف اور عسکری قیادت کے درمیان اختلاف ہے, تاہم حکومت کی طرف سے ایسی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایک ضروری اعلان سن لیجیے. امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے. 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی. ان نشریات کے لیے شارٹ ویو فریکوینسیز نوٹ کر لیجیے, 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. فریکوینسیز ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے, 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. اعلان ختم ہوا. اور لیجیے اب عالمی خبریں. منگل 8 نومبر کو امریکی ووٹرز ایک نیا صدر منتخب کرنے والے ہیں اور وفاقی عہدیدار نیو یارک, ٹیکسس اور ورجینیا میں انتخاب کے دن القاعدہ کی جانب سے غیر واضح خطرات سے خبردار کر رہے ہیں. عہدیداروں نے مقامی اور ریاستی عہدیداروں کو نئی اطلاعات سے باخبر کرنے کے لیے نوٹس بھیجے ہیں. نیو یارک میں پولیس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک خطرے کا اندازہ لگا رہے ہیں جس سے مبینہ طور پر تفصیلات کی کمی ہے, لیکن وہ اتوار کے روز شہر کی سالانہ میراتھن روڈ ریس کو تحفظ دینے کے لیے متعین کی گئی پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہی ہے. اس ریس میں ہزاروں دوڑنے والے اور تماشائی شامل ہوتے ہیں. ورجینیا اور ٹیکسس کے گورنروں نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اپنی توجہ ان چند ریاستوں پر مرکوز کر رہے ہیں جہاں مقابلہ کانٹے کا ہے اور جہاں رائے عامہ کے جائزے کرانے والوں کا خیال ہے کہ مقابلے کا فیصلہ ہوگا. دونوں امیدوار ہفتے کے روز فلوریڈا میں مہم چلا رہے ہیں جہاں رائے عامہ کے تازہ ترین جائزے سخت مقابلہ ظاہر کر رہے ہیں. ٹرمپ کی ایک تقریب کو گورنر کرس کرسٹی کے ساتھ ہفتے کے روز نیو جرزی میں ہونا تھا, لیکن اسے اس کے بعد منسوخ کر دیا گیا جب جمعے کے روز گورنر کے 2 مشیروں کو جارج واشنگٹن برج لین کی بندش کے اسکینڈل میں ان کے عمل دخل کے تمام الزامات کا مجرم پایا گیا. مس کلنٹن ہفتے کے روز فلاڈیلفیا میں کیٹی پیری کے ساتھ ایک کنسرٹ کی میزبانی بھی کریں گی۔ ڈیموکریٹک امیدوار پیر کے روز بردرلی لو شہر میں ایک ریلی کے لیے واپس آئیں گی، جس میں امریکی صدر براک اوباما، خاتون اول مشیل اوباما اور مس کلنٹن کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن شریک ہوں گے۔ میڈیا کے رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز ایک ترک عدالت نے حزب اختلاف کی کہ ایک اخبار جمہوریت کے 9 ایگزیکٹوز اور نامہ نگاروں کو مقدمے سے قبل گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے ترکی میں آزادی اظہار کے بارے میں بین الاقوامی تشویش کو جنم دے دیا ہے۔ ان 9 افراد کو اس ہفتے کے شروع میں ان کی گرفتاری کے بعد زیر حراست رکھا گیا تھا۔ ان گرفتار ارکان میں ایڈیٹر ان چیف مورت سبونچو، کارٹونسٹ موسا کارٹ اور کالم نگار قادری گرسل سمیت ممتاز صحافی شامل ہیں۔ ان پر کرد عسکریت پسندوں اور اس گروپ کے ساتھ رابطوں کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کو 15 جولائی کی فوجی انقلاب کی کوشش کا مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ ترکی میں جاری سیاسی بحران میں ہونے والا تازہ ترین واقعہ ہے، جس نے بین الاقوامی تشویش کو جنم دیا ہے۔ جمعے کے روز امریکہ ترکی کی جانب سے کرد نواز سیاستدانوں کی گرفتاری اور انٹرنیٹ کو بند کرنے سے متعلق تشویش کا اظہار کرنے والے فرانس، جرمنی، برطانیہ جیسے ملکوں اور اقوام متحدہ سمیت دوسرے ملکوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ رات بھر کے چھاپوں کے بعد ترک پولیس نے کرد نواز پارٹی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا ایچ پی ڈی کے ایک درجن پارلیمانی نائبین کو گرفتار کر لیا، جو ملک کی تیسری سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے۔ ایک سرکاری دفتر کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ایچ ڈی بی کے قانون سازوں کو اس کے بعد حراست میں لیا گیا جب وہ ان سمنز پر رد عمل میں ناکام ہو گئے، جن میں پراسیکیوٹرز نے انہیں دہشت گردی کے پروپیگنڈے کے ایک مقدمے میں گواہی دینے کے لیے کہا تھا۔ اس گرفتاری کے چند گھنٹے بعد جنوب مشرقی ترک شہر دیار باقر میں، جہاں کچھ قانون سازوں کو زیر حراست رکھا گیا تھا، ایک کار بم دھماکے میں 9 لوگ ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ترک وزیر اعظم بنالی یلدرم نے کہا ہے کہ اس بم دھماکے کے ذمہ دار کرد عسکریت پسند تھے، اور یہ کہ اس دھماکے میں کردستان ورکرز پارٹی کا ایک مشتبہ رکن ہلاک ہوا تھا۔ تاہم جمعے کی رات کو داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ جمعے کے روز عراقی شہر موصل کے مشرقی حصے میں اس وقت شدید لڑائی شروع ہو گئی جب عراق کی اسپیشل فورسز نے شہری علاقوں میں فضائی حملے شروع کیے۔ تفصیلات سنیے شہناز نفیس کی زبانی اس رپورٹ میں۔
2 ہفتے پہلے موصل میں عراقی فورسز کی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے یہ شہری علاقے میں ہونے والی شدید ترین لڑائی ہے۔ موصل میں اس کارروائی کا مقصد عراق کے دوسرے بڑے اس شہر سے داعش کے جنگجوؤں کو بھگانا تھا۔ اسپیشل فورسز کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالوہاب السعدی نے جمعے کے روز ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو لڑائی میں کئی قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔
عادنا الان دخلت الى حي الزهراء حي صدام سابقا والمعارك مستمره والاشتباكات مستمره۔
ہماری فورسز الزهراء کے علاقے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس علاقے کو ماضی میں صدام کا علاقہ کہا جاتا تھا، یہاں اس وقت بھی لڑائی جاری ہے۔ دشمن سنائپرز، کار بموں اور براہ راست میزائلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جوابی کارروائی کریں گے اور اللہ کی مدد سے اس علاقے کو جلد آزاد کروا لیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسپیشل فورسز کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالوہاب السعدی کے۔ ایسے میں جب عراقی فورسز اور کرد فوجی موصل کے تقریباً تمام اطراف سے اس پر گہرا تنگ کرتی چلی آ رہی ہیں، اسلامک اسٹیٹ شہر پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ عراقی فورسز کو ان حملوں میں امریکی فورسز کی فضائی مدد حاصل ہے۔ اس وقت علاقے میں فوجیوں کی درجنوں گاڑیوں اور ٹینکوں کو صحرا سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت موصل میں 1 ملین سے زیادہ شہری پھنسے ہوئے ہیں، جس سے داعش کے خلاف فوجی کارروائیوں میں خلل پڑ رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز آسٹریلیا میں میلبرن کے مضافاتی علاقوں میں کئی 100 لوگوں نے علاقے میں پناہ گزینوں کو رکھنے کی ایک تجویز کے حق اور اس کی مخالفت میں ریلیاں کیں۔ آسٹریلیا میں قدامت پسند حکومت کی جانب سے کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کرنے والے پناہ کے متلاشیوں پر مستقل پابندی کے منصوبوں کے اعلان کے بعد پناہ کے متلاشیوں کے لیے سخت پالیسی پر سیاسی بحث حال ہی میں زور پکڑ چکی ہے۔ ہفتے کے روز اسلام مخالف گروپ سے تعلق رکھنے والے درجنوں لوگوں نے شام اور عراق کے 120 پناہ گزینوں کو میلبرن کے مضافاتی علاقے ایلتھام میں معمر شہریوں کی ایک تنصیب میں رکھنے کی ایک تجویز کے خلاف ریلی منعقد کی۔ سینٹ وسینٹ کی کیئر سروسز کے ایک رہائشی جان کونروئے کا کہنا تھا،
most
بیشتر لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں. ان میں سے بہت سے 80 اور 90 سال کی عمروں کے ہیں اور وہ بس الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. انہیں اس کے بارے میں کچھ تشویش ہے لیکن وہ بس انتظار کریں گے اور دیکھیں گے. یہ الفاظ تھے سینٹ وسنٹ کی کیئر سروسز کے ایک رہائشی جان کون رائے کے. تجویز کی مخالفت میں ریلی کرنے والے اس گروپ کو پولیس کی ایک بھاری نفری نے ان 100 سے زیادہ لوگوں سے الگ رکھا جو اس تجویز کے حق میں ریلی کر رہے تھے. ترک وطن کے حامی اور مخالف گروپس کے درمیان ہونے والے سابقہ مظاہرے پرتشدد جھڑپوں کو جنم دے چکے ہیں. کشتی کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے والے پناہ گزینوں کو پاپوا نیو گنی اور نورو بھیجنے کی موجودہ پالیسی کو جہاں پناہ گزین کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق ہوتی ہے یا مسترد کیا جاتا ہے آسٹریلوی پارلیمنٹ میں 2 جماعتی حمایت حاصل ہے. گزشتہ سال حکومت نے عراق اور شام کے تنازع سے فرار ہو کر آنے والے 12,000 پناہ گزینوں کو یہ کہتے ہوئے ملک میں آنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا تھا کہ ان ملکوں کی نسلی اقلیتوں کو ترجیح دی جائے گی. انڈونیشیا کے صدر نے ایک ریلی کے مظاہرے کی شکل اختیار کر لینے کے بعد آسٹریلیا کا اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. یہ ریلی ملک کے دارالحکومت جکارتا میں ایک مسیحی گورنر کے خلاف جس پر توہین اسلام کا الزام عائد تھا منعقد کی گئی تھی. جمعے کے روز ہونے والی اس ریلی میں ایک شخص ہلاک اور کم از کم 160 زخمی ہو گئے. 10 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ صدر جوکو ودیدو اپنے دورے کو اثر نو ترتیب دیں گے کیونکہ موجودہ حالات صدر سے انڈونیشیا میں رہنے کے متقاضی ہیں. اس دورے کو پروگرام کے مطابق اتوار کو شروع ہو کر منگل کو ختم ہونا تھا. یہ مظاہرہ جکارتا کے گورنر بوسوکی پرناما کے خلاف کیا گیا تھا جو نسلی طور پر ایک چینی اور اقلیتی عیسائی ہیں جن پر توہین اسلام کا الزام عائد کیا گیا تھا. ان کے بارے میں یہ رپورٹ ملی تھی کہ انہوں نے ایک مجمع میں قرآن کی ایک آیت کی تصحیح کی تھی. مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی جو شام کو کچھ مظاہرین کی جانب سے پولیس کے ساتھ متصادم ہونے تک پرامن رہا تھا. بہت سی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا تھا. مسٹر پرناما اپنے تبصروں پر معذرت کر چکے ہیں لیکن کچھ سخت گیر مسلمان توہین اسلام کی بنا پر ان کی گرفتاری پر زور دے چکے ہیں. نائجیریا کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ سرکاری فوجیوں نے چیبوک کے اسکول کی ان لڑکیوں میں سے ایک کو رہا کرا لیا ہے جنہیں 2 سال سے زیادہ عرصہ قبل بوکو حرام کے مسلمان انتہا پسندوں نے اغوا کر لیا تھا. اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا میں اغوا کیے جانے والے 2 اطالوی اور کینیڈا کے ایک شہری کو رہا کرا لیا گیا ہے اور اٹلی کو واپس بھیج دیا گیا ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ 3 افراد کو لیبیا کے جنوبی علاقے سے رات کے دوران رہا کرایا گیا اور ہفتے کی صبح ایک خصوصی پرواز سے اٹلی پہنچا دیا گیا. وزارت نے ان کی رہائی کے بارے میں مزید کوئی تفصیل فراہم نہیں کی. ان 3 افراد کو 19 ستمبر کو مسلح افراد کے گروپ نے گھاٹ کے مقام پر ان کی گاڑی کا راستہ روک کر اغوا کیا تھا. وہ 3 ایک اطالوی کمپنی کونیکوس میں ٹیکنیشینز تھے جو لیبیا کے ایک ہوائی اڈے پر تعمیراتی کام کر رہی ہے. اور ونزویلا میں تیل کی پیداوار کے سرکاری ادارے پیٹروز ڈی ونزویلا ایسے نے جمعے کے روز بھارت میں تیل کی پیداوار کے سرکاری ادارے آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن میں تیل کی پیداوار کو وسعت دینے کا سمجھوتا بھی شامل ہے. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
بھارت اور وینزویلا کے درمیان 1.35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر دستخط ہوئے ہیں. یہ معاہدے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب وینزویلا جمود کا شکار اپنی تیل کی پیداوار میں تیزی لانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس سے اپنی آمدنی میں اضافے، قرضوں کی ادائیگی کرنے اور غیر ملکی شراکت داروں سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے. سن 2009 میں بھارت اور وینزویلا کی کارپوریشنوں کے درمیان 318 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ایک سمجھوتا طے پایا تھا جس کے تحت اس مشترکہ منصوبے سے تیل پیداوار دگنا ہو کر 20,000 بیرل یومیہ سے 40,000 تک لے جانے کا منصوبہ تھا. معاہدہ طے پانے کے بعد اس بارے میں بات کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کا کہنا تھا ہمارے ملک پر اور ہماری تیل کی صنعت میں آپ کے بھروسے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلسل مل کر کام کرنے اور پیداوار کے لیے اور ان شراکت داریوں کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے ہم قابل اعتماد شراکت دار ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بھارت کے ساتھ اس تازہ معاہدے پر اس وقت دستخط ہوئے جب وینزویلا کی کارپوریشن ڈیلٹا فائنانس نے ایک امریکی کمپنی اور ارجنٹینا کی ایک کمپنی کے مشترکہ سرمایہ کاری منصوبے پیٹرو ڈیلٹا کے 32% حصص اپنے نام کیے. ڈیلٹا فائنانس کی قیادت وینزویلا کے ارب پتی آسولڈ سینسیروس کر رہے ہیں. وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ $1 ارب مالیت کے ڈیلٹا سرمایہ کاری منصوبے سے تیل کی پیداوار 10,000 بیرل یومیہ ہو جانے کا امکان ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ضروری اعلان سن لیجیے۔ امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے۔ 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 9 بجے سے 12 بجے دن تک پیش کی جائیں گی۔ ان نشریات کے لیے ہماری شارٹ ویو فریکوینسیز نوٹ کر لیجیے، 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز۔ فریکوینسیز ایک بار پھر سن لیجیے، 15,790 اور 17,770 کلو ہرٹز۔ اعلان ختم ہوا۔
كما تشاهدون يعني عبر الكاميرا يعني جميع التجهيزات التي قامت بها محافظة حلب هي في اتم الاستعدادات۔
ہمانگار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن نے حکومت کی جانب سے بنائے گئے 2 سرکاری کراسنگ پوائنٹس پر ہونے والی تیاریاں دکھائی ہیں۔ یہ راستے باغیوں کے قبضے والے مشرقی حلب سے نکل کر حکومت کے کنٹرول والے شہر کے مغربی علاقے میں آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے شہر کے مشرقی حصے سے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگوں کے نکلنے کے نقطۂ نظر سے یہ تیاریاں کی گئی ہیں۔ فارس شالکی حلب سے پارلیمان کے رکن ہیں، انہوں نے شامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ وہ باور کرتے ہیں کہ باغیوں نے شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں شہر چھوڑنے سے روک رہے ہیں۔
اول شيء بدل انه هن عباره عن مرتزقه يعني راكدين ورا الغنائم وفي كل وحده وراها دوله
معينه۔ فارس شالکی نے باغیوں کو کرائے کے قاتل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ عام لوگوں کے اغوا میں ملوث ہیں اور شہریوں سے شہر کے مشرقی علاقے سے نکلنے کے بدلے $300 وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے طنزی انداز میں کہا کہ اگر داعش کے جنگجو لندن اور نیو یارک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں تو پھر مغربی ملکوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ حکومت مخالف باغیوں کے ایک مشیر اسامہ ابو زید نے سعودی ٹی وی چینل العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ حکومت کے زیر انتظام علاقے میں داخل ہونے سے شاید اس لیے کترا رہے ہیں کیونکہ انہیں داخلی راستوں پر قائم چوکیوں پر تعینات اہلکاروں پر اعتماد نہیں۔ شامی حکومت کے ایک قانونی مشیر عبدالحامد صرافی نے سرکاری ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ صدر بشار الاسد نے مہینوں پہلے باغی جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے پر جس عام معافی کی پیشکش کی تھی وہ اب بھی مؤثر ہے، جس کا انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عام معافی کی باضابطہ پیشکش مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ ان کے بقول باغیوں کی جانب سے حلب کے جنوبی مغربی علاقوں پر حملوں کے باوجود حکومت جمعے کو صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک جنگ بندی پر عمل کرے گی۔ دریاسنا شامی فوج کے ٹینکوں نے ان باغی جنگجوؤں پر بمباری کی ہے جو حلب کے جنوب مغربی کنارے سے شہر کے نئے رہائشی علاقے اسد سٹی کی جانب پیش قدمی کی کوشش کر رہے تھے۔ باغیوں کے کم از کم 3 گروہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سرکاری فوج کو شہر کے مشرقی علاقے سے پیچھے دھکیل رہے ہیں، جس کا فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ جمعے کی جنگ بندی کا اطلاق ایسے وقت ہو رہا ہے جب روسی بحریہ کا جنگی بیڑا، جس میں طیارہ بردار جہاز ایڈمرل کزنیتسوف بھی شامل ہے، شام کے ساحل پر لنگر انداز ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا حصہ بننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ فریقین نے عالمی ادارے کے اہلکاروں کی حفاظت کی قابل بھروسہ یقین دہانیاں نہیں کرائی ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر اسٹین میئر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا دورانیہ اتنا مختصر ہے کہ اس دوران کوئی امدادی کارروائی انجام دینا ممکن نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بیروت کی امریکی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے استاد ہلال کہشان کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کو خدشہ ہے کہ ایسے میں جب بین الاقوامی ذرائع ابلاغ امریکی انتخابات کی کوریج میں مصروف ہیں، روس حلب میں اپنی فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ان کے بقول امریکی انتخابات سے عین قبل روس کے واحد طیارہ بردار جہاز کی شام آمد محض اتفاق نہیں۔ ہلال کاشان کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آیا روس باغیوں کو حلب کے مشرقی علاقے سے بے دخل کرنے میں فوری کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ روس باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی علاقے کا محاصرہ سخت ضرور کر دے گا۔ حلب کے اس مشرقی علاقے میں اب بھی لگ بھگ 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں، جبکہ حکومت کے زیر انتظام شہر کے مغربی علاقے میں 10 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پاکستان کے پارلیمان نے حال ہی میں متفقہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے روک تھام کے لیے موجودہ قوانین مزید سخت کرنے کی منظوری دی ہے، جس کا امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ نئی قانون سازی کے بعد اب مقتول کے اہل خانہ ملزمان کو معاف نہیں کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ماضی میں غیرت کے نام پر قتل کرنے والے کئی افراد بچ نکلے تھے۔ نئے قانون کے بعد اب غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کو صرف اسی صورت میں معاف کیا جا سکے گا جب انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ہو، جسے مقتول کے لواحقین کی معافی کے بعد عمر قید میں بدلا جا سکے گا۔ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا جرم ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران اس عمل کے خلاف عوام کے غم و غصے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف گزشتہ سال پاکستان میں 1000 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، جن میں سے بیشتر اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ ان خواتین کو قتل کرنے والے ان کے رشتہ داروں کی اکثریت کا خیال تھا کہ ان خواتین نے اپنی پسند کی شادی کر کے یا کسی مرد کے ساتھ محض ملاقات کر کے خاندان کے نام کو دھبا لگایا ہے۔ پاکستان میں حال ہی میں غیرت کے نام پر قتل کے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے لوگوں کی توجہ مسئلے کی سنگینی کی جانب مبذول کرائی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کا اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں قتل ایسی ہی ایک واردات تھی۔ ایک اور واردات میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پسند کی شادی کرنے کی پاداش میں اپنی بیٹی کو گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی تھی۔ ایک اور ہولناک واقعے میں جرگے کے حکم پر ایک نو عمر لڑکی کو ہاتھ پیر باندھ کر کار میں ڈالنے کے بعد آگ لگا کر مار دیا گیا تھا۔ لڑکی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کو ایک لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے غیرت کے نام پر قتل کے ملزمان کی سزائیں سخت کرنے سے متعلق نئی قانون سازی کو پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ امریکی ترجمان نے مزید کہا ہے کہ اس بہیمانہ عمل کی مکمل روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اس بارے میں معاشرے میں آگہی پھیلائی جائے اور ان کاروائیوں میں ملوث ملزمان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لانے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان کوششوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی کو بھی کسی عورت کی جان صرف اس بنیاد پر لینے کا کوئی حق نہیں کہ وہ کس سے شادی کرتی ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور
بھی۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثر منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرٹ گل اور انجینئر تھے کرٹس پائنم. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے کا شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے اور ایک اعلان سن لیجیے. امریکہ میں 8 نومبر کو صدارتی انتخابات کے موقع پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس خصوصی پروگرام پیش کر رہی ہے. 9 نومبر کو ہماری خصوصی نشریات پاکستان میں صبح 8 بجے سے 11 بجے دن تک پیش کی جائیں گی. ان نشریات کے لیے ہماری شارٹ ویو فریکوینسیز ہوں گی 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. فریکوینسیز ایک بار پھر سن لیجیے, 15790 اور 17770 کلو ہرٹز. اعلان ختم ہوا. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے اور اس کے بعد آپ پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے, جسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہناز عزیز اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ارسلان. تو ان کے پروگرام کے لیے تھوڑا سا انتظار اور کر لیجیے.